وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اس نے بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے، اس نے بتاں نام رمو کا عشق، اس نے مجازی عشق مجازی، اس نے بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس نے بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، جو
یا سو کرنا پانی کو ہے مسلم، پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم،
پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت قدر کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کو پابندی سے یاد بھی کرنا چاہیے. جو مشائخ نے بتلایا ہے تعداد، مقدار، کمیت، کیفیت، سب کا دھیان رکھتے ہوئے ذکر اللہ کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. بزرگ فرماتے ہیں تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایسی یاد عطا فرمائے کہ ایک لمحہ بھی ہم اللہ تعالی کو بھول نہ پائیں، اللہ کو بھول کر ہم چین سے نہ بیٹھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایسی یاد کی توفیق نصیب فرمائے. غفلت بڑا جرم ہے. غافل ازاں شاہ یک چشم و یک چشم زدن، غافل ازاں شاہ نباشی، شاید نگاہ کند تو آگاہ نباشی. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو کہ شاید وہ شاہوں کے شاہ، شاہنشاہوں کے شاہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہوں کو بھیک دینے والے، بھیک بادشاہت کی بھیک دینے والے، کبھی وہ ہم کو بھیک دینا چاہیں اور ہم اعراض سے منہ موڑے ہوئے ہوں، غفلت سے منہ موڑے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جھولی سمیٹے بیٹھے ہوں، مستغنی بیٹھے ہوں، بلکہ ہر دم بھکاری بنے رہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہر وقت اپنی جھولی پھیلائے رکھیں، اپنے ہاتھوں کی جھولی، اپنے دامن کی جھولی پھیلائے رکھیں. تو میرے دوستو، ذکر اللہ بے حد بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے اس پکارنے کی خبر پوچھو، کہ جو اللہ کے عارفین ہیں ان سے پوچھو اس کی قدر، کہ اللہ کو پکارنے کی قدر کیا ہے. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا کائنات میں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا نام کہنے سے یہ پوری کائنات قائم ہے. اس قدر میرے دوستو اللہ کا نام لینا قیمتی ہے. اور جو ذکر و اذکار ہم کو بتائے گئے ہیں اس میں کلمہ شریف کی تذویر, زیادہ ذکر اذکار تو ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں زیادہ ذکر نہیں بتاتا, بس ایک کام کرنے کو کہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو, ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض کرو, ناراض نہ کرو, ہو گئے ولی اللہ. جو آدمی تذویحات نہیں کر پاتا ہے, اللہ اللہ نہیں کر پاتا ہے, تہجد گزاری نہیں کر پاتا ہے, شب بیداری نہیں کر پاتا ہے, اشک باری نہیں کر پاتا ہے, ایک کام تو کرے کہ گناہ نہ کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے, بس یہ ولی اللہ ہے. یعنی تمام احکامات فرائض واجبہ اور سنن مؤکدہ کو ادا کرتا ہے اور گناہ ایک بھی نہیں کرتا, نہ ظاہری گناہ نہ باطنی گناہ. مرد ہے تو بھائی ایک مٹھی پوری داڑھی ہے تینوں طرف سے, اور مونچھوں کو بالکل برابر افضل درجے میں کر رکھا ہے, سر پر انگریزی بال نہیں ہے, لباس ڈھیلا ڈھالا سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہے, کفنا کھلا ہوا ہے, یہ سب ظاہر بن گیا. اور باطن کیا ہے کہ بھائی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ, کہ خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ, کہ اگر اس میں اس کی اصلاح ہو گئی یعنی دل کی اصلاح ہو گئی تو سب تمام کے تمام جسم کی اصلاح ہو گئی, پورا اسٹرکچر جو ہے وہ صحیح درست ہو گیا. اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو ہر جسم کے ہر عضو میں فساد ہوگا, آنکھوں میں فساد ہوگا, زبان میں فساد ہوگا, جب بولے گا لڑے لڑائی جھگڑا کرے گا, جب بولے گا غیبت کرے گا, جھوٹ بولے گا, بد اخلاقی کرے گا, دوسروں کے ساتھ ان کی توہین کرے گا, اہانت کرے گا, اور کیا کیا کرے گا, اور دھوکے بازی کرے گا, فریب دے گا, اور اسی طرح کانوں سے وہ باتیں سنے گا جو اللہ کی پسندیدہ باتیں نہیں ہیں, مکروہ باتیں ہیں. المکروہ و ضد المحبوب, ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ مکروہ کیا ہے کہ محبوب کی ضد ہے, وہ باتیں اللہ کو ناپسند ہیں, محبوب کو ناپسند ہے, سچا عاشق ان ناپسندیدہ باتوں سے بچتا ہے. تو کانوں سے بھی خدا نخواستہ فساد پیدا ہوگا, جھوٹ سنے گا, غیبت سنے گا, گانے سنے گا, فحش باتیں سنے گا, ہاتھوں سے بھی کوئی نہ کوئی ایزا پہنچائے گا. ہمارے شیخ رحم اللہ تعالی نے فرمایا ایک مرتبہ بہت ہی جوش سے اور روتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچے, سب سے بڑا دین یہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس پر نحوست برستی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چیل نے گھر پہ گھونسلہ بنا لیا, ہمارے یہاں نحوست آ گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں, سمجھتے ہیں کہ یہ بہو جب سے آئی ہے فقر و فاقے نے گھر دیکھ لیا ہے, نحوست آ گئی, نعوذ باللہ. اتنی بڑی تہمت لگاتے ہیں اور اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں, کسی کے دل کو چھیل ڈالتے ہیں, خنجر گھونپ دیتے ہیں, ایسی جو ہے بد اخلاقی اور اہانت کرتے ہیں اور ایسی توہین کرتے ہیں. غرض یہ کہ نحوست ان چیزوں سے نہیں آتی میرے دوستو, نحوست تو گناہوں سے آتی ہے. گناہ کرتا ہے نحوست آتی ہے, گناہ سے بچتا ہے برکت آتی ہے, برکت آتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ برکت کیا ہے, قلیل کثیر النفع, کہ تھوڑی چیز میں نفع زیادہ ہو, اور برکت نہ رہی تو سب چیز زیادہ بھی کماؤ کچھ بھی نہیں, سب برابر ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے, گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو گناہ سے تو خوب اچھی طرح خوب ہمت کر کے خوب جوش سے بچنا ہے, خوب ہمت کر کے بچنا ہے گناہوں سے, کیونکہ اگر گناہوں میں ملوث رہے تو نہ دنیا میں چین ہے نہ آخرت میں. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب, خبردار یہ دل ہے دل. تو اس کی اصلاح ہو گئی تو سب جسم کی اصلاح ہو گئی. سب جسم کی کیا اصلاح ہو گئی, پورے معاشرے ہی کی اصلاح ہو گئی. ہر شخص سدھر جائے اور اس میں اصلاح پیدا ہو جائے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو گئی, پورے ملک کی اصلاح ہو گئی, پورے عالم کی اصلاح ہو گئی. یہ دل کیا ہے کہ سمجھو کہ پورا عالم کا عالم ہے, کہ اگر ہر فرد یہ سوچ لے کہ اپنے دل کی اصلاح کر لیں اور تمام امراض باطنی سے پاک ہو جائیں, تو غرض یہ کہ ظاہری گناہ بھی نہیں کرتا ہے اور باطنی گناہ سے بھی خوب بچتا ہے. زبان جو ہے سوچ سمجھ کر بولتی ہے. جب بول فرماتے ہیں کہ بھائی جب بولو تو لو، پہلے تو لو پھر بولو. اور فرماتے ہیں کہ زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ، انسان بھول بھی جاتا ہے، تکلیف بھی جاتی رہتی ہے، معمولی سا نشان رہ جائے تو رہ جائے، لیکن زبان کا زخم ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے. اگر معاف بھی کر دیا تب بھی جب بھی شکل دیکھی سامنے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ طعنہ یاد آ جاتا ہے، وہ بات یاد آ جاتی ہے. یہی ہے مومن کو اذیت دینا سب سے بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ مکرم کو مخاطب کر کے فرمایا، کچھ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے کعبہ، تیری عزت، تیرا رتبہ، تیری کرامت سب سے بلند، تیری عزت اور تیری جو ہے رتبہ سب سے بلند، لیکن مومن کا رتبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے. کسی مومن کے دل کو چھین دینا، کسی مومن کو تکلیف پہنچا دینا، میرے دوستو بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم ذرا ذرا سی بات میں سمجھتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کیا نکال دیا، کیا بات کہہ دی، کہ سامنے والا شجدر رہ گیا کہ صورت تو کیسی ہے صوفی صاحب، اور زبان سے ان کے کیسے ٹرٹر ٹرٹر گویا گولیاں چل رہی ہیں، کلاشنکوف چل رہی ہے. تو دوستو یہ بات ہے. غرض یہ کہ ظاہری گناہ تو چھوڑنے ہی ہیں، لیکن باطنی گناہ کو چھوڑنے میں بڑی سستی ہے ہمارے اندر، بڑی دور ہیں ہم اس بات سے. اور وجہ اس کی غفلت ہے، غفلت. حکیم محمد تھانوی نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ غفلت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے، اس کا سبب غفلت ہے، آخرت سے غفلت. اللہ کے سامنے حساب کی پیشی کا خوف نہیں ہے، خوف نہ ہوگا تو کام بنے گا نہیں میرے دوستوں. جس چیز کا خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، اس کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے. ہمارے دل میں خدا کی پیشی کا، خدا کے سامنے پیشی کا خوف نہیں ہے، غفلت پائی جاتی ہے اس سے. اور کیونکہ باطنی گناہ نظر نہیں آتے، اس لیے بھائی اس کی طرف سے اور زیادہ لاپرواہی ہو جاتی ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی، جو چیز نظر آتی ہے اس سے تو فوراً آدمی رجوع کر لیتا ہے، لیکن باطنی گناہ چونکہ نظر نہیں آتے. اب اس کا طریقہ وہی ہے کہ بھائی کسی اللہ والے سے تعلق کرے، اس کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ جایا کریں، تاکہ ان کا نور قلب ہمارے قلب کو متاثر کرے. ہاں قطب بینی تو کرے، لیکن قطب بینی بھی کرے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت وہی کتابیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہی ہم نے بھی پڑھی ہیں، وہی مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے، وہی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے علوم آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، آسمانی علوم معلوم ہوتے ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی ہاں کتب کتابیں تو ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے قطب بینی بھی کی ہے. قطب بینی یعنی بڑے قاب سے قطب بینی، یعنی بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے. حضرت مولانا قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بڑے بڑے علماء کرام کو، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی صحبت ہم نے اٹھائی ہے، قطب بینی کی ہے. تو یہ سارے علوم اسی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ سارے علوم. ایک مرتبہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تقریر کر رہے تھے، اس قدر علوم کی برسات ہو رہی تھی کہ اچانک بوجھ کے مارے بیٹھ گئے ممبر پہ اور فرمایا، ہائے امداد اللہ، ہائے امداد اللہ، ہائے حضرت حاجی صاحب امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور فرماتے تھے کہ تمہاری کیا حقیقت تھی میاں، یہ سب امداد کے لطف و کرم ہے، یہ سب امداد کے لطف و کرم ہے. کہ شیخ سے جو دل ملتا ہے میرے دوستو، وہ اس کی کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے دل بنانے کا، کتاب سے دل نہیں بنتا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے، آدمی آدمی بناتا ہے، کتابیں آدمی نہیں بناتی بلکہ آدمی آدمی بناتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور نبی آخر الزمان حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، اور ان کی صحبت سے کیا حال ہو گیا صحابہ کرام کا، کہ ایک کیا سو جان بھی اگر مانگی جاتی سو جان بھی قربان کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے. یہ بھی تمہارا بیٹھنا جو طریقہ ہے یہ بالکل ناپسندیدہ طریقہ ہے، تواضع کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کرسی پر آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس کی قیمت نہیں بڑھ جاتی، اور نیچے جو بیٹھتا ہے اس کی قیمت گھٹ نہیں جاتی. بلبلا ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اور پانی کا بلبلا کتنا ہلکا اور بے حقیقت ہوتا ہے، وہ اوپر رہتا ہے، اور موتی پانی کے اندر پایا جاتا ہے. تواضع کی صورت بار بار کہتا ہوں کہ صورت تکبر کی صورت بنانے سے خدا نخواستہ تکبر کی حقیقت دل میں آ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی سونے والوں کی شکل نہ بناؤ, آنکھ بند نہ کرو. کہ ہم جانتے ہیں مانتے ہیں کہ آپ سو نہیں رہے, لیکن آنکھ بند کرنا صورت سونے کی ہے. صورت بناؤ گے تو دل غافل ہو جائے گا اور ہم سو جائیں گے, یعنی سونے کی حقیقت دل میں آ جائے گی, یعنی دل غافل ہو جائے گا. اس لیے ہوشیاری سے, بیداری سے اور تواضع کے ساتھ محتاج بن کر جو آتا ہے ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام, اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام. وہاں اس کو کچھ نہیں ملتا جو اکڑتا ہے, جو ناز دکھاتا ہے, اپنے کو کچھ سمجھتا ہے یا اپنے کو دکھاتا ہے. تو یہ اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. صورت جس چیز کی حقیقت بری ہوتی ہے اس کی صورت بھی بری ہوتی ہے, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, پلو میں باندھ لینا چاہیے. تو غرض میرے دوستو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ کی پابندی, تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. وہ گرمی ہجراں یعنی جو اللہ تعالیٰ سے غافل زندگی ہے اس کی زندگی میں بے چینی, پریشانی اور عذاب ہے میرے دوستو. اور جو اللہ تعالیٰ سے دل لگاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے دھوپ میں کہیں سائے میں آرام سے ٹھنڈک میں وہ بیٹھا ہے, ٹھنڈک آتی ہے دل میں اللہ کو یاد کرنے سے. تو غرض یہ کہ ایک تصویر کلمہ شریف کی ہے, اور جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہی ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے سمجھو کہ دونوں جہان اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے سمجھو کہ اس سے قیمت اس کی بڑھ گئی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ کلمہ ایسا بھاری کلمہ ہے کہ اگر ساتوں زمین, ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر جو ہے وہ یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا, اس کی قیمت بھاری ہے. لہذا جو کلمہ پڑھتا ہے میرے دوستو سوچو کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. ہاں, اور جو اللہ سے غافل ہے, جو اللہ سے غافل ہے اس کی مثال کیا ہے کہ اٹھا کر سب تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا میرے دوستو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے کہ وہ زندہ ہے, اس کی روح زندہ ہے. اور جو ذکر نہیں کرتا پابندی کے ساتھ اس کی مثال مردے کے جیسی ہے کہ گویا مردہ ہے بالکل ہی. وہ جیسے زمین کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے, کھیتی اس میں اگتی ہے ہری بھری ہریالی, اور ایک زمین ہے اس کو پانی ہی نہیں ہے. تو اللہ کی یاد کا پانی دینا, اور دوسرے یہ کہ جو کلمہ پڑتا ہے اس کی قیمت کا کیا پوچھنا میرے دوستو, کہ ایک دم جو ہے وہ زمین سے وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. اور کس قدر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کلمہ پڑھنے والے کی, سو مرتبہ ایک کلمہ جو پڑے گا نیچے پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے اس حالت میں کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا ہوگا. اور یہ بھی نیت کریں بھائی جیسے حدیث پاک میں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, کہ اپنے ایمانوں کو جدید کرو, تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے قول سے. تو ہر دم جو ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے, ایمان میں ترقی ہو رہی ہے. تو جو آدمی اس کی پابندی نہ کرے گا اس کے ایمان کو کیا حال ہوگا, کمزور پڑ جائے گا. چراغ جلتا ہے اور تیز جل رہا ہے, لو اس کی خود تیز ہے لیکن جلتے جلتے اس میں گل آ جاتا ہے, مدھم پڑنے لگتی ہے لو. اب اگر اس کو کاٹا نہیں تو لو آہستہ آہستہ مدھم پڑتے پڑتے پھر بجھ جاتی ہیں. تو اس یہ لا الہ الا اللہ, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے. مراقبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کہ بھئی جب لا الہ کہیں تو تصور کریں کہ دل سے تمام غیر اللہ نکل رہا ہے, اور الا اللہ کہتے وقت یہ تصور کریں کہ عرش اعظم سے ایک نور کا ستون نکل رہا ہے جو میرے قلب میں داخل ہوا ہے. تو ذکر اللہ کیا ہے, نور ہی نور ہو جاتا ہے. جب آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے نور ہی نور ہے, زمین سے زمین نور, آسمان نور, دائیں نور بائیں نور, سامنے نور پیچھے نور, نور ہی نور ہے. جتنا دل سے ذکر کرے گا اخلاص کے ساتھ ذکر کرے گا اسی قدر نور اس کو حاصل ہوگا. اور بے نوری زندگی کیسی پھیکی زندگی ہے, کیسی کڑوی زندگی ہے, تلخی زندگی ہے. اور کیا قیمت ہے اس بندے کی جو اللہ کو بغیر دیکھے یاد کر رہا ہے. شیخ رحم اللہ کے شیخ حضرت شیخ عبد مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحم اللہ تعالی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ در دو عالم ہی چنی دلبر کے دی یاد ہے پہلا مصرع تم لوگ تو وہی ہو اللہ معاف فرما دے فرماتے تھے عشق من پیدا ہو دلبر نا پی دید عشق من پیدا ہو دلبر نا پی دید دو عالم ہی چنی دلبر کے دین کہ میرا عشق تو ظاہر ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں وضو کر کے نماز کو دوڑا جا رہا ہوں اللہ اللہ کر رہا ہوں تلاوت کر رہا ہوں یہ سب میرا جو احکامات کی پابندی کرنا ہے یہ تو میرا عشق ہے عشق من پیدا وہ دلبر نا پی دید میرا محبوب جس کے لیے میں سب کام کر رہا ہوں وہ دکھائی تو دے نہیں رہا در دو عالم ہی چنی دلبر کے دید کہ دونوں عالم کے اندر کوئی ایسا محبوب ہو تو دکھلاؤ کہ جس کو بغیر دیکھے انسان یاد کر رہا ہو. کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم یکن لہ کفوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ ایسے پیارے ایسے محبوب ہیں کہ ان کا کوئی ہمسر نہیں اور ایسے پیارے ہیں کہ بغیر دیکھے ساری دنیا ان پر فدا ہو رہی ہے سارا یہ ساری انسانیت جو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے سب کے سب ان پر فدا ہوئے چلے جا رہے ہیں سر کٹا رہے ہیں ان کے لیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنا سر کٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالے گئے اور کتنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سر کٹایا اللہ کے لیے. کس قدر جنت کی بشارت سنتے ہی جنت کیا ہے کہ محل دیدار الہی ہے اصل تو لقائے مولا ہے کہ شہادت کیا ہے لقائے مولا ہے. جنت تو ملے گی سو ملے گی لیکن ہزاروں جنت سے بھی بڑھ کے کروڑوں جنت سے بھی بڑھ کے لقائے مولا ہے دیدار مولا ہے تو وہ تو اس کے عاشق تھے وہ تو اللہ کے عاشق تھے جنت کے عاشق تو ہی تھے. جنت تو ثانوی درجے میں تھی کہ جنت تو ملے گی لیکن جنت اس لیے چاہیے کہ وہاں ہمارے مولا کا دیدار ہوگا. تو میرے دوستو یہ ایسے محبوب اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرنا بڑی قیمت کی بات ہے فرشتوں سے بڑھ جاتی ہے یہ ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. کیا ایک قصور بھی ہو جاتا ہے خطا بھی ہو جاتی ہے لیکن گرے نہیں رہتے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں. کیا قیمت ہے ایسے انسان کی بھائی فرشتے تو اللہ تعالیٰ کو عالم شہادت میں دیکھ رہے ہیں عالم غیب ان کے سامنے ہے اور نہ ان کو کوئی دکھ بیماری ہوتی ہے نہ ان کو تھکن ہوتی ہے نہ ان کو نیند آتی ہے نہ ان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں. میں جیسے بتاتا رہتا ہوں کہ ایک بالکل فارغ العیال انسان تھا یعنی دو میاں بیوی ہیں بچے کوئی ہے نہیں اولاد کوئی ہے نہیں خاندان کوئی ہے نہیں. اس نے ایک کثیر العیال شخص کی خیریت پوچھ لی کہ میاں خیریت سے ہو اس کے پوتے نواسے لائن سے لگے ہوئے ہیں کہا کہ بھائی خیریت منوس ہوگی تمہارے یہاں ہمارے یہاں خیریت کہاں ہے ہر وقت کسی کو نزلہ کسی کو کھانسی کسی کو بخار کسی کو یہ کسی کو وہ کوئی ہگ رہا ہے کوئی موت رہا ہے وہ اس کو کچھ کر رہے ہیں اس کو کچھ کر رہے ہیں خیریت ہمارے یہاں کہاں خیریت منوس ہوگی تمہارے یہاں. تو میرے دوستو یہ اللہ کو محبوب ہے کہ سینکڑوں مسائل اور مشاغل کے باوجود جو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسد آپ سے غافل نہیں وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسد آپ سے غافل نہیں اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے. صبح روز فجر کی نماز کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے ابھی انڈا ڈبل روٹی بھی لانا ہے ابھی کام پہ بھی جانا ہے ابھی دسیوں مسائل بھی ہیں ابھی یہ کام ابھی وہ کام لیکن بھائی سب کام پیچھے لا الہ الا اللہ فاتخذوا وکیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا کہ رب المشرق والمغرب میرے شیخ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو میں پالنے والا ہوں مشرق کا بھی میں پالنے والا ہوں مغرب کا بھی یعنی تمام کائنات کا پالنے والا میں ہوں. لا الہ الا ہو تم مجھے یاد کرو میری نفی اس بات کا ذکر کرو اور مجھ کو یاد کرو سارے کام تمہارے میں بناؤں گا. فاتخذ وکیلا اسی کو اپنا وکیل بناؤ سارے کاموں لا الہ الا اللہ کی رٹ لگایا ہے، بجائے اس کے کہ ابھی انڈا ڈبلو ٹی لانا ہے، ابھی فلاں لانا ہے، یہ کہتا ہے بھائی پہلے ہم اللہ کو یاد کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو پہلے یاد کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. اور جو آدمی صبح اٹھتا ہی دنیا کی فکر پریشانی میں لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے خدا تعالیٰ اور پریشانیاں لگا دیتے ہیں، اور مسائل میں اس کو گھر جاتا ہے، وہ پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، وقت میں برکت اس کے کچھ نہیں ہوتی، اور کام اس کے مشکلات مشکل سے بنتے ہیں، اور آسانیاں اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں. کیا فائدہ ہے ایسے کام سے؟ اور ایک دن دنیا تو چھوٹ جانی ہے. اس لیے میرے دوست، تو صبح جو آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، سمجھو کہ اس کے قلب کے اندر خدا تعالیٰ کا نورانی آفتاب طلوع ہو جاتا ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح سبحان اللہ، ہر دم اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایمان ترقی کر رہا ہے ایمان اس کا. اور قیامت کے دن اس کی کیا واہ واہ ہوگی، کیا چمک ہوگی اس کے چہرے کی، کیا اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا جائے گا. ہر روز وہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. پہلے زمانے میں حضرت 500 بھی بتایا کرتے تھے، 300 بھی بتایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بھائی جس کا 70,000 کلمہ مکمل ہو جائے، وہ چاہے تو کسی کو بخش دے، اس کو ایصال ثواب کر دے، تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. اور اپنا تو ثواب اپنی جگہ رہے گا، ہمارے ثواب سے کم کر کے اللہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو ایصال کیا جاتا ہے، اور سارا ذکر کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تلاوت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ساری امت کو بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے مشائخ کو، سب کو ہم ایک ہی مرتبہ جو کچھ پڑھا اس کو ایصال ثواب کہ یا اللہ جو کچھ ذکر اللہ کی توفیق ہو گئی، جو کچھ تلاوت کی توفیق ہو گئی، سب کا سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیجئے. یا ساتھ میں عموم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اصحاب کرام کو، تمام اولیاء کرام کو، میرے والدین کو، پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کر دیجئے. حضرت علی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی تحقیق یہی ہے کہ جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں گے، اللہ تعالیٰ برابر سب کو عطا فرمائیں گے، کسی کی کمی بیشی نہیں کریں گے. پڑھنے والے کے ثواب میں سے کمی کر کے ان کو تقسیم کر کے نہیں ملے گا، بلکہ پورا پورا ہر ایک کو ملے گا جس کو ایصال ثواب کر دیا جائے گا. تو بھائی پھر ہم اس میں کمی کیوں کریں؟ ہم نے گمان کیوں نہ رکھے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کیا دینے کی کوئی کمی ہے؟ یہ ہوتی ہیں عارفین کی باتیں، اصل میں ان کی نظریں بڑی وسیع ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے، بہت زیادہ وسیع ہے دوستو، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ والوں کا قلب بھی بہت ہی وسیع ہوتا ہے. میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام برکاتہم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ دعا کے اندر بھی توسو کیا کرو، اس کو خوب وسیع کرو. مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، کہ آتنا حسنا کے اندر حسنا کی لامحدود بھیک مانگو اللہ سے، کہ اللہ دنیا کا بھی لامحدود حسنا عطا فرما دیجئے، آخرت کا بھی لامحدود حسنا عطا فرما دیجئے، اور نہ صرف مجھ کو عطا فرما دیجئے بلکہ میرے گھر والوں کو بھی عطا فرما دیجئے، میرے دوستوں کو عطا فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو عطا فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کو عطا فرما دیجئے. توسو کیا کرو، تو یہ جتنا بھی وسیع کرو گے، خدا تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں جتنا چاہے وہ، ان کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے. جتنا مانگیں گے خدا تعالیٰ کو دینے پر قدرت ہے، جتنا چاہیں گے وہ عطا فرما دیں گے. تو ہم تو اپنی طرف سے کمی نہ کریں. غرض یہ کہ میرے دوستو، کلمہ شریف کی ایک تصویر میں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر اللہ 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 کہتے کہتے فرماتے ہیں خواجہ صاحب، بہت سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن نہ تو مزہ آتا ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہماری ترقی محسوس ہوتی ہے، نہ ہمارے دل کو کیفیت معلوم ہوتی ہے. تو بھائی خواجہ صاحب فرماتے ہیں، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. ہمارا کام آواز لگانا ہے، ان کو پکارنا ہے. اس کام سے ہم غفلت نہ کریں، اس کام سے ہم کوتاہی نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن وہ فرمائیں گے کہ بھائی تو نے مانگا ہی نہیں، تو نے مجھ کو یاد کیا ہی نہیں، تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے. ہمارا کام ہے مانگنا. ہم کیفیات کے غلام نہیں، کیفیات کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ لطف کے لیے اللہ کو یاد نہ کرو، لطف مل جائے محمود ہے، لطف نہیں ملتا کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوام مطلوب ہے، دوام مطلوب ہے، رسوخ مطلوب نہیں ہے. یعنی کہ پابندی ذکر مطلوب ہے، پابندی اعمال مطلوب ہے، اسی پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، اور جس قدر مشقت ہوگی کام میں اتنی اسی قدر راحت ہوگی انعام میں، اسی قدر اضافہ ہوگا انعام میں۔ یہ نفس پر اپنے جبر کرنے کا انعام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی فلاح پا گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ برباد ہو گیا۔ تو جس قدر نفس پر مشقت ہوتی ہے میرے دوستو، اسی قدر انعام بڑا ہوتا ہے اللہ کے یہاں، دکھائی نہیں دیتا۔ بس معاملہ یہ ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر دیکھے اللہ کو یاد کریں، ایمان بالغیب لے کر آئیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ جتنی مشقت بندہ نفس پر اٹھاتا ہے اسی کے بقدر انعام ملتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، ہم اللہ اللہ پکارے جائیں، اللہ اللہ پکارے جائیں، اللہ کو پکارنا نہ چھوڑیں، کوتاہی نہ کریں۔ اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، خدا کی قسم ترقی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ میرے شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھلے گا اور ایک سر نمودار ہوگا اور پوچھے گا کہ بھائی کیا کام ہے تم کو ہم سے، بس وہ دروازہ کھلے گا اور ہم کو اندر لے لیں گے۔ ہمیں کیا کام ہے کہ اللہ آپ ہمیں مل جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، بس کہہ دیں گے بنا لیا اپنا، ختم ہو گئی بات، منزل مراد مل جائے گی۔ میرے دوستوں، ہمارا کام یہ ہے بس اللہ کو پکارنا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ دوام مطلوب ہے، رسوخ مطلوب نہیں ہے کہ بھائی پکتا پن کہ بھائی صبح اٹھے اللہ کا نام لیے بغیر چین نہیں آ رہا۔ تو یہ تو بڑی محمود حالت ہے، اچھی حالت ہے۔ لیکن جو آدمی مشقت سے بے شک وہ ملکہ یادداشت اس کو ہے کہ بھائی صبح اٹھتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں، پہلے یاد رہتا ہے اس کو ذکر کرنا، تو یہ بھی اصل مطلوب یہی ہے کہ رسوخ نہ بھی ہو تو بھی دوام پر عمل کرنا، ہمیشہ ہمیشگی ذکر اللہ کے اندر۔ سو مرتبہ اللہ اللہ کہیے اس طریقے سے کہ زبان منہ میں ہے، ایک زبان قلب میں بھی ہے، دونوں سے اللہ نکل رہا ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے اس طرح دھیان سے ذکر کرنے سے، سو مرتبہ کرنے سے 1000 کا نفع ہوگا، 1000 کا نفع۔ اب 5 منٹ کی تسبیح ہے، تھوڑا سا دھیان ہم لگا لیں تو 1000 کا نفع پا لیں گے، اور غفلت سے ذکر کریں گے تو نفع تو اس کا بھی ہوگا لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوگی، ٹائم تو اتنا ہی لگا لیکن نفع آپ کا کم ہو گیا۔ تو کتنا اچھا ہے کہ ہم دل سے اللہ کو یاد کریں، اور جو ہے وہ دل سے یاد کرنا، کیوں وہ مزہ نہیں آتا، کیوں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، کیوں دل نہیں لگتا ذکر میں، کیا بات ہے کہ 10-20 مرتبہ کر کے گھبراہٹ شروع ہونے لگتی ہے، اختلاط شروع ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ کہاں لگ گئے؟ وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر غیر اللہ بسائے ہوئے ہیں، غیر اللہ۔ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، ہاں آرام سے بیٹھ جاؤں کرسی پہ، غیر اللہ کو دل میں بسایا ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ دل گھبراتا ہے اللہ اللہ کرنے سے۔ گناہوں کی وجہ سے عبادت کرنے سے وحشت ہوتی ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، نیکیوں سے وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، غیر اللہ کو نکالنا دل سے بے حد ضروری ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ تمام غیر اللہ کی میں نے نفی کر دی کہ میری جان نکل جائے لیکن میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ پھر فرمایا کہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ یہ مینا اور جام کیوں نہیں، اللہ کا نام لینے سے وہ تازگی کیوں نہیں آتی کہ کوئی نہ کوئی غیر دل کے اندر بسا رکھا ہے ہم نے، کوئی نہ کوئی بت، چاہے دنیا کی محبت کا بت ہو، مال کی محبت کا بت ہو، یا بنگلے گاڑیوں کی محبت کا بت ہو، یا حسین شکلوں کا بت ہو، اچھے کپڑوں کا بت ہو، مختلف قسم کے محابیب ہوتے ہیں، محبوب کی جمع محابیب، اور وہ دل کے اندر بسے ہوئے ہوتے ہیں، خواہشات پہ نفسانی بسی ہوئی ہوتی ہیں، اس واسطے اللہ کا نام لینے میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن دوستو، مایوسی کی بات نہیں ہے، وہ بات جب ہی پیدا ہوگی جب ہم اللہ اللہ کہے چلے جائیں گے، پکارے چلے جائیں گے، اللہ کا نام لینا نہ چھوڑیں گے، کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں گے۔ تو اس طرح دل بنتے 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 ایک دن وہ دن بھی آ جائے گا کہ جب اللہ کا نام لیں گے محبت کے ساتھ تو ساری کائنات شربت روح حمزہ سے بڑی معلوم ہوگی، شربت ایمان حمزہ سے بڑی معلوم ہوگی۔ اور بھی 100 مرتبہ استغفار، کہ دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ پوچھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اصرار کرتا ہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. جس گناہ پر اصرار کیا جاتا ہے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے, اور کبیرہ نہیں رہتا اگر اس پر استغفار و توبہ ندامت کے ساتھ کر لی جائے, کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا. لیکن صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے اگر اصرار کے ساتھ ہو, یعنی اس میں توبہ اور استغفار نہ ہو. حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عائشہ, چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھنا, چھوٹا ہلکا مت سمجھنا, یہ نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہی صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ جس کو ہلکا گناہ سمجھتے ہو, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو مہلکات سمجھتے تھے, ہلاک کرنے والے گناہ, ہلاک کرنے والے. تو دوستو اب تو ہم کس طرح آ گئے, ثم الذین یلونہم ثم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد اس کے بعد والا, اس کے بعد اس کے بعد والا. یعنی کہ اب ہم کس حال کے اندر ہیں, کس حال میں ہم ہیں, کتنی دوری ہو گئی ہے نور نبوت سے آج. میرے دوستو تو استغفار کتنی ضروری چیز ہے کہ خدا تعالیٰ سے, اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ندامت کے ساتھ استغفار ہو. استغفر اللہ زبان سے جاری ہے لیکن دل میں ندامت تو ہے نہیں, نہ آئندہ کے لیے کوئی عزم ہے گناہ سے بچنے کا. بس بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, کون سا گناہ کر رہے ہیں ہم, گناہ سمجھ میں ہی نہیں آتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے خانقاہ میں وقت لگانے کے لیے, کچھ دن بعد عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا. حکیم الامت نے فرمایا اچھا نکل جاؤ خانقاہ سے, جب تمہیں کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا تو یہاں تو عیبوں کی اصلاح کی جاتی ہے, جب تمہارے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے تو نکل جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ اپنے گھر واپس. اور جا کر جو ہے ذرا یہ اتنا سوچ لو, ایک مراقبہ بتایا کہ اتنا مراقبہ کر لیا کرو کہ اب مثلا میری نماز ہے تو یہ مراقبہ کرو کہ کیا میری نماز اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے, کیا میرا فلاں نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے. چند دن بعد بتایا کہ حضور اب تو میں سارے کا سارا عیبوں سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہوں, پیخانے اور پیشاب کا صندوق معلوم ہوتا ہوں, اتنے عیب مجھے دکھائی دے رہے ہیں اپنے. دیکھو میرے دوستو یہ بات ہے, تو اپنے مراقبہ کریں ہم, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. روزانہ 100 مرتبہ استغفار کوئی بڑی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. اور آپ کا استغفار کیسا استغفار ہوتا ہوگا, کیسا دردناک استغفار ہوتا ہوگا. تو میرے دوست کو استغفار اور ایک تسبیح درود شریف کی روزانہ, اس کے اندر بھی محبت کے ساتھ. ایک تو ثواب کی نیت ہے, فضائل ہیں اس کے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میرے دوستو سب سے قیمتی چیز محبت ہے, محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس ذات گرامی نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں, راتوں کو کھڑے ہو کر پیروں میں ورم ہے اور سینہ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے تلاوت کے دوران. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے, چند بال سفید آپ کے نکل آئے. عرض کیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے, تو آپ نے فرمایا قد سیبتو, میں بوڑھا, مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے اور اس قسم کی ایسی صورتوں نے, یعنی جس میں قیامت کے احوال تھے, قبر کے احوال تھے, مرنے کے بعد ہونے والے احوال تھے, ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا, میری امت کا کیا حال ہوگا. اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جو ہمارے لیے رویا, جو ہمارے لیے تڑپتا رہا, جلتا رہا, گلتا رہا, اس رسول کے لیے ہمارے دل میں کیا اتنی محبت نہیں ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں تو ہم محبت کے ساتھ پڑھیں. میرے دوست فضیلت تو ضرور مل ہی جائے گی کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ درود شریف اللہ تعالیٰ قطعی قبول فرماتے ہیں, اور جو بھی آپ پر درود پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی اور اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا. ارے میرے دوستو اگر ہمیں 10 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ ملے, ساری دنیا کے خزانے مل جائیں, تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس امت کی جن کو دیکھا بھی نہیں آپ نے, اس سے وہ محبت تھی کہ اپنی امت کے اس ثواب کو سن کر آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا. میرے دوست کیا ہمارے ذمے فرض نہیں ہے کہ یہ محبت کا فرض ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ اس تصور سے درود شریف پڑھو کہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں، اور جو آبشار رحمت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر برسات کر رہی ہے اس کے چھیتے میرے اوپر بھی آ رہے ہیں، کیا مشکل ہے میرے دوستو، اتنا آسان مراقبہ ہے. آج کل تو بڑے 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 ڈنڈا پیر بنے ہوئے ہیں، مشائخ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پگڑے باندھے ہوئے ہیں، بڑے لمبے لمبے سنے مراقبے کراتے ہیں، کئی کئی درجن مراقبے کراتے ہیں، پھر خلافت بھی دیتے ہیں. میرے دوستو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے تو کوئی ایسا کوئی معاملہ بتایا ہی نہیں مشکل، بس یہ چار تسبیحات ہیں، تھوڑی سی تلاوت ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے بہشتی ڈرائیور کا مطالعہ اور بزرگوں کی صحبت اور اصلاح اخلاق اصلاح اور مناجات مقبول کی ایک منزل. دس منٹ مطالعے کے رکھ لیجئے، اصلاح اخلاق ہو یا بہشتی ڈرائیور ہو یا کوئی بھی بزرگوں کی اپنی کتاب ہو، ملفوظات کی کتاب، دس منٹ کے اندر اندر مناجات مقبول کی ایک منزل ہو جاتی ہے. دس پندرہ منٹ آپ تلاوت کے لیے نکال لیجئے، اور اسی طرح بیس منٹ مشکل سے یہ چار تسبیحات کے اندر لگتے ہیں، ایک گھنٹہ ٹوٹل ہے مشکل سے، اور صبح سے شام میں آپ اس کو ان تمام معمولات کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت بیٹھ کے سارا کام کیا جائے، کچھ معمولات صبح کے لیے مقرر کر لیں، باقی معمولات شام کو کر لیں، مغرب بعد کر لیں، سونے سے پہلے بستر پر بیٹھیں وہ اس وقت کر لیجئے، آپ مقرر کر لیجئے کہ یہ کام میرا اس وقت کا ہے، درمیان دن میں کوئی تلاوت مقرر کر لیجئے. بس یہ میرے دوستو اتنا بڑا کام ہو جائے گا کہ بس قیامت کے دن ہی اس کا اثر ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دل سے اور خوب ذوق و شوق سے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں. اور یہ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہ تم میں سے کون ہے جو 2500 گناہ روزانہ کرتا ہو. صحابہ بڑے حیرت میں حیرت زدہ ہوئے کہ یا رسول اللہ اتنے گناہ کون کرتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اتنی نیکیاں اگر تم بڑھا لو 2500 نیکیاں روزانہ تو تمہاری جو ہے نیکیوں کا پلڑا غالب ہو جائے گا. وہ پوری عبارت مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، قریب قریب مفہوم میں بتا رہا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذکر تعلیم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10-10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 10-10 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو پانچ نمازیں ہیں جماعت، ہر پانچ نمازوں کے بعد ہم 10-10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 150 ذکر ہو گیا. 150 کو 10 سے ضرب دے دو، کیونکہ 10-10 گنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے 10 دیں گے، تو یہ 1500 نیکیاں ہو گئیں، 1500 نیکیاں. اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھ لو، یعنی 100 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ الحمدللہ 33 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ پڑھ لو تو یہ 100 یہ ہو گئے، 1000 نیکیاں اس کی ہو گئیں. تو 2500 نیکیاں روزانہ ہماری 5 منٹ کے اندر اندر بن سکتی ہیں. تو اور یہ اسی لیے فرمایا کہ بھائی دیکھو نیکیوں کا پلڑا غالب ہو جائے، لیکن ساتھ میں تنبیہ فرمائی کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے سلام پھیرتا ہے بندہ، اسی وقت شیطان آ جاتا ہے، فلاں کام بلا دیتا ہے اس کو، اور وہ نیکیوں سے رہ جاتا ہے. تو جب نماز پڑھ لو تو اہتمام کے ساتھ اس کو بھی اختیار کر لیا جائے، انشاءاللہ اس سے نیکیوں کا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غیر اللہ سے پاک کرنا دل کو بے حد ضروری ہے، ذکر سے بھی زیادہ ضروری اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا، گناہ سے بچنا ہے. اسی کو فرمایا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. جب تک غیر اللہ کو دل سے نہیں نکالیں گے، اصل کام نہیں کریں گے، میرے دوستو کام بنے گا نہیں. اور اس کے لیے اصلاح اخلاق رسالے کا مطالعہ کریں کہ باطنی گناہ خصوصاً بدنگاہی سب سے بڑا خطرناک مرض موبائلوں اور یہ بے پردگی کی وجہ سے جو بدنگاہی ہے، اس کے علاوہ جتنے یہ اصلاح اخلاق کے اندر جو بری عادتیں لکھی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرنا، تکبر ہے، عجب ہے، سب سے بڑی خطرناک بیماری اپنے کو کچھ سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو کسی لائق سمجھنا، اپنی نعمتوں پر اپنا استحقاق سمجھنا کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ استحقاق سمجھنا میرے دوستو یہ بڑی برائیاں ہیں، بڑے دل کو ہلاک کرنے والی، ایمان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اصلاح اخلاق کو اولین ترجیح دیں تاکہ ہمارے باطن ہمارا پاک ہو جائے. ہمارے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں انتر کے گناہ مکتوی کو را تقوا، انتر کے گناہ مبتل کرا تقوی کے اندر، باطن کے گناہوں سے پاک ہونا ہی اصل تقوی ہے. اصل تقوی کیا ہے؟ کیا باطن کے گناہوں سے ہم پاک ہوں، کیونکہ جیسے ابھی عرض کیا ظاہری گناہ نظر آ جاتے ہیں لیکن باطنی گناہ جو ہے وہ نظر نہیں آتے، ان کی فکر زیادہ کرنی ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی فکر زیادہ کرنی ہے اور اس کی طرف توجہ زیادہ کرنی ہے. اس کے لیے اصلاح اخلاق رسالے کا مطالعہ بار بار کریں، اور آداب المعاشرت ایک کتاب حکیم الامت نے لکھی ہے اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ میرے دوستوں یہ آداب معاشرت، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آداب معاشرت نہ سیکھے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کا بھی بہت اہتمام کریں، اور اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیا کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بتا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ ڈھانکی گئی ہے شہوات سے، یعنی دوزخ پر شہوتوں، دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، پر جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مطلع کر دیتا ہے وہ دوزخ کا پردہ چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور جنت ڈھاکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے، پر جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں اتنا فرق ہے کہ حفت یعنی دوزخ کو شہوتوں سے اور جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے، ایک ہی بات ہے، ڈھانکا گیا یا گھیر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شہوات نفسانی سے پاکی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کو ذوق و شوق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علیہ وسلم کے بعض فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے. چھٹی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا جب لوگ مبعوث ہوں گے، اور میں ان کا پیش رو ہوں گا جب حق تعالیٰ کی پیشی میں آویں گے، اور میں ان کی طرف سے شفاعت کے لیے بات چیت کروں گا جب وہ خاموش ہوں گے، اور ان سب میں مجھ سے شفاعت کے لیے درخواست کی جاوے گی جب وہ موقف میں یعنی حساب سے محبوس کیے جائیں گے، موقف میں حساب سے محبوس کیے جائیں گے، اور میں ان کا بشارت دینے والا ہوں گا جب وہ نا امید ہو جائیں گے، اور کرامت اور ہر خیر کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور لباء الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام بنی آدم سے زیادہ مکرم ہوں گا، 1000 خادم میرے اکرام و خدمت کے لیے میرے پاس آمد و رفت کریں گے، اور ایسے حسین ہوں گے گویا وہ بیزے ہیں جو غبار وغیرہ سے بالکل محفوظ ہوں، یا موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہوں. روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم.